बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारी निगाह में अलबलाग स्टूडियो से खुश आमदीद अर्ज करते हैं। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान के दाखिली हालात और बिलखसूस मिलत तशय्यो है। साथ ही साथ क्योंकि हमारे मेहमान हैं जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब, जो कि हाल ही में MWM यानी मजलिस वहदत मुस्लिमीन की उमूर सियासियात की मसूल करार पाए हैं, तो हम इनसे MWM के हवाले से भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। शायद साहब, मजलिस वहदत मुस्लिमीन का सियासी विजन और एजेंडा क्या है, और साथ ही साथ इंतखाबी सियासत को वाज़े फरमाइए कि इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली है मजलिस वहदत मुस्लिमीन की।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ही इतना बड़ा और इतना जामे है कि इसको बयान करने के लिए शायद कई नशिस्तें दरकार हों, लेकिन मैं इंतहाई इख्तसार के साथ जो चंद चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। पहला ये है कि अगर आप प्री मजलिस वहदत पीरियड को पाकिस्तान के अंदर एनालिसिस करें तो पाकिस्तान के अंदर मायूसी की कैफियत है। शिया कम्युनिटी के अंदर डीमोरलाइज्ड है, दीवार के साथ लगी हुई है, और वो अपने पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी जो उनके हकूक हैं, उनके जो हकूक शिया होने की हैसियत से हैं, उनके हकूक जो मुसलमान होने की हैसियत से हैं, वो तमाम हकूक भी पामाल किए जा रहे थे। और बदकिस्मती के साथ इस पामाली के ऊपर कोई आवाज़ भी बुलंद नहीं हो रही थी, और मिल्लत तशय्यो को इस हद तक इग्नोर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में कानून साजी हो रही थी और उसके अंदर भी शिया मकतब फ़िक्र को नहीं लिया जा रहा था। इसी तरीके से पाकिस्तान की दाखला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इनके ऊपर भी कोई शिया नक्श नहीं था। अमली सूरत इस हद तक डेवलप हुई कि बाज़ बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने कलादम जमातों के साथ रवाबत इस्तवार करना शुरू कर दिए, और इस तरीके से पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक्सट्रीमिज़म का एक नया रंग ढलना शुरू हो गया। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं क्लाइमैक्स कहूँ कि क्लाइमैक्स ये इस मज़लूमियत का क्लाइमैक्स था कि पाकिस्तान में शिया किलिंग एक मालूम मामूलात में से हो गई, ये खबर न रही। इतना ज़्यादा ये रूटीन बन गई कि खबर हमेशा आउट ऑफ रूटीन होती है, ये रूटीन की चीज़ बन के रह गई, और उसके ऊपर FIR दर्ज ना होना, कातलों को पकड़ा ना जाना, ये सारी चीज़ें बदीही और वाज़े थी। ना जुडिशरी का रोल, ना लॉ एनफोर्समेंट के इदारों का रोल, ना गवर्नमेंट का रोल, और ना ही फ़ौज और दीगर ऐसे इदारे के जिनकी ये जिम्मेदारियाँ थी कि वो पाकिस्तान में लॉ एंड आर्डर को रिस्टोर करते, वो नहीं किया, और शिया रोज़ाना की बुनियाद पर निशाना जो है वो बनने लगे। ये मज़लूमियत का एक पहलू, और इस पहलू में जस्ट एक बात इंक्लूड करूँ कि पाकिस्तान में हमारे सियासी कल्चर के अंदर अगर देहात के रहने वाला एक फ़कीर गरीब आदमी भी मर जाता है तो वहाँ के मकामी सियासी शख्सियात उसके जनाजे पे जाना ज़रूरी समझते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल नेसेसिटी और ज़रूरत है। लेकिन अलमिया ये है कि आपके 50-50 जनाजे एक जगह पर उठते हैं, आपके 60-60 बंदा, 70-70 बंदा शहीद हो जाता है, और उसके ऊपर ना कोई स्टेटमेंट देने वाला है, ना गवर्नमेंट बोलती है, ना वज़रा बोलते हैं, मकामी MNA MPA उनके जनाजों में जाना तो बहुत दूर की बात है, उनके बारे में एक बयान तक देना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते। ये ना कदरी की इंतहा की बात कर रहा हूँ, बतौर मिल्लत भी, बतौर शिया अफराद भी, और शिया मनातक की भी अगर हम बात करें तो वो उनकी सूरत हाल भी आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो शिया रिच पॉपुलेशन पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो मुसलसल अंडर अटैक रहे। फिर जो दूसरा पीरियड है वो पीरियड है पाकिस्तान में मजलिस वहदत बनने के बाद से अब तक का पीरियड है। इस पीरियड के अंदर मैं नहीं कहता कि मजलिस वहदत ने कोई बड़ा चेंज लेके आ गई है, लेकिन आप चेंज कैसे लाते हैं? दुनिया में वो कौमें रेजिस्ट करती हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिनके अंदर एतमाद होता है, जिनके अंदर लड़ने की कमिटमेंट होती है, हालात के साथ जदोजहद करने की कमिटमेंट होती है। मजलिस वहदत ने तमाम अवामी इज्तिमात के ज़रिए, अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, अपने मुख्तलिफ रिफाही कामों के ज़रिए और अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो काम किया वो ये है कि मिल्लत को एक वहदत अता की है, मिल्लत को यूनिटी अता की है, और मिल्लत को एक एतमाद अता किया है कि पाकिस्तान में हम कम नहीं हैं, पाकिस्तान में हम कमज़ोर नहीं हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर इतने बेवकत और नाकदरी के साथ ज़िंदगी गुजारना ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। और बिलखसूस जिस मकतब फ़िक्र के साथ हमारा ताल्लुक है, वो मकतब फ़िक्र तो हमेशा ही इज़्ज़त और सरबुलंदी का मकतब फ़िक्र रहा है। यूँ नतीजतन ये हुआ है कि पहली बार एक ऐसी वहदत के मिल्लत को जिन ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया था, ज़ाकरीन के ग्रोह, आज़ादारों के ग्रोह, अंजमनों के ग्रोह, उलमा के ग्रोह, मदारस के ग्रोह, ان سب کو مجلس ایک شیلٹر کے نیچے لانا شروع ہوئی, اور مجلس کی یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کو جو اعتماد ملا, اس کے نتیجے میں یہ کیفیت یوں چینج ہوئی کہ پری مجلس پیریڈ کے اندر جنازوں کے اندر ہم نے خود دیکھا کہ درجنوں لوگ شریک ہوتے تھے, بڑی بڑی اہم پرسنالٹیز کے جنازوں میں. لیکن اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شہادتیں رک گئی ہیں. نہ شہادتیں رکنا ہمارے ہاتھ میں ہیں, اور نہ ہی شہادتوں کا رکنا کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے آپ کہیں کہ 100% انشور کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنا زیادہ فعال ہوں گے, جتنا زیادہ آپ ایکٹیو ہوں گے, جتنا زیادہ آپ کا رول بڑھے گا, اتنا ہی آپ کی دشمنی بڑھے گی. آپ دشمن دار ہیں, اور آپ کا دشمن لوکل دشمن نہیں ہے, آپ کا دشمن انٹرنیشنل دشمن ہے. تو اس تناظر میں آپ کو بڑی دشمنی کی توقع رکھنی چاہیے. بس اگر مجلس عبادت منظم ہوئی ہے اور مختلف چیزیں آپ کو دیکھنے میں آئی ہیں, تو وہ اس کا ایک نیچرل رد عمل ہے. ہمیں اس رد عمل سے نہیں ہے مسئلہ, ہمیں یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں قوم کو کچھ ڈلیور ہوا ہے, لوگ کھڑا ہونا شروع ہوئے ہیں, لوگوں کے اندر اعتماد آنا شروع ہوا ہے, ملت نے اپنا کانفیڈنس بحال کیا ہے, اس طرف پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں میرے خیال ہے اس پہ دو اور دو چار کی طرح کانے ہوں کہ ملت میں اعتماد آنا شروع ہوا ہے. آج کوئی ایشو ان ایڈریسڈ نہیں جاتا. آج لوگ شہید ہوتے ہیں, اس کے بعد جنازوں کے اندر تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. آج ایک واقعے میں ہمیں مجروح کیا جاتا ہے, اس کے بعد لوگ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ میدان میں نکلتے ہیں. عزاداری کے ایک پروگرام کے اوپر حملہ ہوتا ہے, عزاداری اس سے زیادہ پرشکو انداز میں منعقد کی جا رہی ہے. اگر میں کہوں کہ اس کے اندر کی رول مجلس عبادت کے اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, تو یہ شاید مبالغہ نہیں ہے.
جیسا کہ آپ نے مجلس عبادت مسلمین کے مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف پروجیکٹس کی بات کی, جبکہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ مجلس عبادت مسلمین کا اکثر غالب کام یہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے جلوس کرنا وغیرہ, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں تشیع کے خلاف اہداف کیا ہیں, اور کیا مجلس ان اہداف کے مقابلے میں ایک منظم جنگ لڑ رہی ہے یا نہیں لڑ رہی. پھر آپ جج کر سکتے ہیں بہتر کہ مجلس نے اپنا کوئی رول پلے کیا یا نہیں کیا. پاکستان میں تشیع کے خلاف تین بنیادی اہداف رہے ہیں پاکستان کے اندر. نمبر ایک, ان کی کوئی یونیفائیڈ فورس اور ایک آواز نہیں سامنے آنی چاہیے, نہ پولیٹیکلی, نہ عوامی, نہ سماجی. مجلس نے اس مت کو توڑا ہے, اور آج پورے پاکستان میں مجلس وحدت شیعہ مکتب فکر کی نمائندہ جماعت ہے. دوسرا, کہ پاکستان میں شیعوں کو ڈی مورلائز رکھنا ہے, اور اس کے لیے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے, اس کے لیے ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ادارے انٹیلیجنس اور یہ سارے لوگ اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہیں. اور ڈی مورلائز رکھنے کے اس پروسیس میں بھی مجلس عبادت نے ملت کو ایک اٹھان اور اعتماد عطا کیا ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن گزرتا ہے, شہید ہم لاشا اٹھاتے ہیں, چند دن بعد دوبارہ ایک لاشا اٹھاتے ہیں. مجلس کے سیٹ اپ میں یہ دوسری شہادت ہے کراچی کے اندر, اگر آپ بات کریں دوسری بڑی شہادت ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں لوگوں کا اعتماد مجلس کے اوپر بڑھا ہے, لوگوں کا اعتماد میدان میں آنے کے حوالے سے بڑھا ہے. تو مجلس کی یہ اچیومنٹ ہے کہ مجلس نے اس محاذ پر بھی دشمن کو ناکام کیا ہے, پہلے محاذ پہ بھی ناکام کیا ہے, اس محاذ پہ بھی ڈی مورلائزیشن کے محاذ پہ بھی ناکام کیا. تیسرا ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سورس آف پاور نہ بننے پائے. اس سے مراد ہے کہ جو شیعہ مناطق ہیں, طاقت کے مراکز ہیں, وہ گلگت بلتستان ہو, پارا چنار ہو اور اس طرح کے دیگر علاقے ہوں, یہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ تشیع کی مکتبی قوت جو ہے نا وہ نہ بننے پائیں, چونکہ وہ پورے پاکستان میں بلا کر ریفلیکٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ ابھی اسی ماہ رمضان میں خود میں اسکردو میں تھا, جب انہی تھریٹس کی بنیاد پہ مقامی گورنمنٹ نے آپ کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پر موجود تھے, آپ کی لیڈرشپ کو وہاں سے نکالنے کے آرڈرس جاری کیے اور علاقہ بدری کے احکامات جاری کیے, تو ود ان فیو آرس پورا گلگت بلتستان اس کی لپیٹ میں آ گیا. اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں جا سکا. وہ وزیر اعلیٰ جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہمیں نکالے گا, وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جو سرکاری اس کا وہ ہے اس میں نہیں جا سکا. تو مجلس نے اس موضوع پر بھی الحمدللہ ان کو شکست سے دوچار کیا ہے. البتہ یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے, قومیں بڑا طویل سفر قوموں کو کرنا ہوتا ہے. مجلس کو بنے ہوئے ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں, آلموسٹ 2.5 سال کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں مجلس کی اچیومنٹ کا, ملت کے اعتماد کا اور جو ڈیولپمنٹس کا, تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے ایک بڑا لمبا سفر طے کیا ہے جو عمومی طور پہ 2.5 سال کے اندر طے کرنا ناممکن ہوتا ہے.
شہادتیں روکنا ہمارے اختیار میں نہیں, اور ہمارے دشمن انٹرنیشنل ہیں جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا. تو اور پھر آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ جس طرح صاحب کی بات سے مجھے محسوس ہوا کہ موجودہ ماضی یا موجودہ صورتحال کے مطابق قوم میں ڈی مورلائز ہو گئی ہے, تو ہم یہ بین الاقوامی دشمنیاں کب ختم کر پائیں گے, ہم کیوں نہیں انہیں ختم کر سکتے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم درحقیقت پاکستان میں انقلاب اسلامی ایران کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو تو اسے کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا؟
یہ بڑا اہم ہے. اگر پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی جنگ, ایران ایک شیعہ ملک ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. کیا آج شیعہ ہوا ہے ایران؟ کم از کم پاکستان کے قیام سے پہلے شیعہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایران کی جنگ ہوتی تو اس سے پہلے بھی ہونی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی ایران کے نام پر پاکستان میں ایک جنگ مسلط کی گئی ہے اور اس کا بھی ہدف ایران کو نشانہ بنانا ہے, اس لیے کہ ایران کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. جب رضا شاہ پاکستان کے اندر تھا تو کیا پاکستان میں ایران کے خلاف مظاہرے نہیں ہو رہے تھے شیعوں کی طرف سے؟ اس کا مطلب ہے وہ پرابلم نہیں ہے. اصل پرابلم ہے انقلاب اسلامی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں پر بھی مکتب اہل بیت نظر آتا ہے وہ اس کے خلاف ایران نواز ہونے کی بات کرتے ہیں. جبکہ پریکٹیکلی میں بات کروں, میں اس پہ چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو, پاکستان کی دھرتی کے ساتھ مخلص کون ہے؟ پاکستان میں جو مکاتب فکر ہیں, ایک مکتب فکر, میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک کا مرکز انڈیا کے اندر ہے دیوبند کے نام سے, ایک بڑے مکتب فکر کا مرکز انڈیا میں دیوبند کے نام سے, جو پاکستان میں لیڈنگ پولیٹیکل رول پلے کرتے ہیں. ان کی ایفیلیشنس کہاں پر ہو سکتی ہیں, مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کا مرکز جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. ان کی ایفیلیشنس کہاں ہو سکتی ہیں, اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان بنیادی طور پہ دو مکاتب فکر نے بنایا, ایک مکتب اہل بیت نے اور دوسرا اہل سنت گروہوں نے مل کر بنایا, اور انفارچونیٹلی انہیں گروہوں کو پاکستان کے اندر کارنر کر دیا گیا, آئسولیٹ کر دیا گیا, تنہا کر دیا گیا, اہل سنت بریلی حضرات کو اور شیعوں کو. کیسے؟ پاکستان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جہاد کے نام پر, لشکر کشی کی گئی, لشکر بنائے گئے, افغانستان کے اندر لشکر بنائے گئے, کشمیر کے لیے بنائے گئے, انہیں دو مکاتب فکر کو جن کے میں نے نام لیے ان کو استعمال کیا گیا. نہ شیعوں کے حوالے سے کوئی بات کی گئی نہ ان کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ دھرتی کی بات کریں گے, یہ دھرتی سے باہر کی بات نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھتے ہیں شیعہ پاکستان کا نیچرل ڈیفنس ہے. کیسے؟ پاکستان کا نیچرل ڈیفنس ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ گلگت اور بلتستان, گلگت اور بلتستان پہ ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے اور کون ڈیفینڈ کرتا ہے؟ اگر شیعہ وہاں پر ویک ہوں, کون قوی ہوتا ہے؟ انڈیا قوی ہوتا ہے. اگر شیعہ وہاں پر ویک ہوں اور طالبانائزیشن آگے بڑھے تو پاکستان کا سنگل لینڈ روٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. کون ہے جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں پاکستان میں کون سا ایسا مکتب فکر ہے کہ جس نے پاکستان میں گورنمنٹ پہ حملے کیے ہیں, آرمی پہ حملے کیے ہیں, پاکستان کے اسٹریٹجیکل ایسٹس پہ حملے کیے ہیں, لوگوں پہ حملے کیے ہیں, بازاروں پہ حملے کیے ہیں, عوام پہ حملے کیے ہیں؟ پاکستان کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حملوں سے, حتیٰ ان کے اپنے مکتب فکر میں, اگر مولانا جان محمد جو پشاور والے, اگر وہ مکتب فکر کے اندر خود کش حملوں کو حرام قرار دیتے ہیں تو اگلے ہی دن ان کو خود کش حملے کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. کون ہے؟ کیا کبھی آج تک کوئی ایک شیعہ خود کش حملے میں ملوث پایا گیا؟ کوئی ایک شیعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر آرمی کے اوپر حملے میں ملوث پایا گیا؟ کوئی ایک شیعہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اسٹریٹجیکل ایسٹس کے اوپر حملے میں ملوث پایا گیا؟ نہیں پایا گیا. کون ہے جو اس دھرتی کے ساتھ مخلص ہے؟ بلوچستان چلے جائیں, کس مکتب فکر میں یہ جرت ہے کہ اس بدترین خون ریزی کے باوجود پاکستان کا جھنڈا بلند کرے اور وہاں پر اسکولوں میں پاکستان کا ترانہ پڑھایا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر نہیں پڑھایا جاتا پاکستان کا ترانہ, بلوچستان میں پاکستان کا پرچم نہیں لگایا جاتا, مگر ہزارہ کمیونٹی لگاتی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ لاشیں اٹھاتی ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں دو اور دو چار کی طرح, ہم تشیع کو مضبوط کرنے کی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کے نیچرل ڈیفنس کو قوی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ دراصل. تو یہ بات ایک ریئلٹی ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی پاکستان سے باہر کسی طاقت کے لیے, کسی کے مفاد کے لیے کام نہیں کیا, وہ پاکستان کی شیعہ کمیونٹی ہے. ورنہ کوئی ایک مثال آپ کو دینی چاہیے تھی کہ یہ ان کے لیے کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, ادارے, گورنمنٹ یہ جو ہے وہ ویک نہیں. باقی یہ کہ پاکستان میں نشانہ کون بن رہا ہے, کتنی تعداد ہے پاکستان کے مکتب اہل بیت کے لوگوں کی؟ اگر بہت محتاط, مطلب سی آئی اے فیکٹ شیٹ ہے, ہمارے مخالف ہیں نا سی آئی اے والے, سی آئی اے فیکٹ شیٹ جو ہے وہ 25% پاکستان میں شیعوں کو مانتی ہے, یہ تقریباً 4.5 کروڑ کے لگ بھگ تعداد بنتی ہے. اگر 4.5 کروڑ شیعہ ہیں پاکستان کے اندر, کیا ان کے مذہبی مفادات کو پاکستان کے اندر پریزرو نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ کیا شیعوں کے حوالے سے ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں, کیوں پاکستان میں تبلیغ کے نام پر ہونے والے اجتماعات کے حوالے سے کوئی کوشچن نہ ہو اور فیسلٹیٹ کرنے کے لیے ٹرینیں اور بسیں اور ویگنیں چلائی جائیں, اور عزاداری کے اجتماعات کے لیے یہ سوال ہو کہ اس کو محدود کرنا چاہیے؟ کیوں پاکستان میں وزارت مذہبی امور میں آج تک کوئی شیعہ وزیر مذہبی امور نہیں رہا آج تک؟ کیوں؟ کیوں پاکستان میں فورسز کے اندر اور سرکاری اداروں کے اندر جب امام لیا جاتا ہے تو وہ مخصوص مکتب فکر سے لیے جاتے ہیں؟ کیوں اہل سنت بریلوی حضرات سے نہیں لیے جاتے؟ کیوں فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نہیں لیا جاتا؟ اب اگر آپ اس کے نتیجے میں اپنے حقوق کی آواز بلند کریں تو آپ کو کہا جائے آپ ایران نواز ہیں، یہ انصاف ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حقوق کی آواز بھی بلند نہ کریں؟ تو دراصل یہ ہمارے حقوق سے روکنے کے لیے صرف ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور دراصل یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ویک کرنے کی سازش کا حصہ ہے، تشیع کو نشانہ بنانا۔
شاہ صاحب، انتخابات کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایم ڈبلیو ایم انتخابات کے لیے امیدوار کھڑے نہیں کر رہی، تو پھر انتخابات کے حوالے سے آپ کی کیا سیاست ہے؟
ایک ہے پولیٹیکل کردار ادا کرنا، ایک ہے بندے کھڑے کرنا۔ پولیٹیکل کردار ادا کرنا ایک بڑی چیز ہے، اس کے اندر پولیٹیکل رول کی بہت مختلف جیتیں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جماعت اسلامی پچھلے الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے یا نہیں؟ پاکستان میں پولیٹکس میں رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے کبھی الیکشن میں بندے کھڑے نہ کر کے بھی رول پلے کیا جا سکتا ہے، اور کبھی بندے کھڑے کر کے رول پلے کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایک ایسے مرحلے میں ہیں جس میں ہم کوئی غلطی نہیں کرنا چاہ رہے، یہ آخری ڈیسیژن نہیں ہے، لیکن ہم کوئی جلدی بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ ابھی الیکشن میں ٹائم ہے، ابھی چیزوں کو ریشیپ ہونے میں وقت لگے گا، ابھی یہ ڈیسیژن میکنگ، فائنل ڈیسیژن میکنگ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن ہم پاکستان میں ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ رول آپ کو نظر آئے گا۔ میں اس کے چند بنیادی خطوط ہیں جس کی میں وضاحت کروں گا۔ مثلا ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کو ہم ہائی جیک نہیں ہونے دیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو مختلف ذرائع استعمال کر لے، پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو پاکستان ہی کی سولیڈیریٹی کے خلاف بات کرتے ہیں، جو وہاں دیگر ملکوں کے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ میں معتدل ترین لوگوں کو بھیجیں گے، خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنا چاہیں۔ یہ ایک ہماری پالیسی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری پوری پالیسی ہے کہ پاکستان میں ہم جو ایسے گروہ ہیں کہ جنہوں نے مذہب کے نام پہ فساد برپا کیا ہے، ہم پارلیمنٹ کے اندر ان کو نفوذ نہیں آنے دیں گے، ان کو پارلیمنٹ کا جو ہے وہ لیوریج استعمال نہیں کرنے دیں گے، بس اس کے لیے ہم پولیٹیکل رول پلے کریں گے۔ اور دیکھیں، پارلیمنٹ میں اگر معتدل لوگ بیٹھے ہوں، مثبت لوگ بیٹھے ہوں، اچھی فکر رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں، تو کیا آپ نے پالیٹکس میں رول پلے کیا یا نہیں پلے کیا؟ تو یہ ہم ایک بڑے رول کی توقع، اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑا جامع پلان بنایا ہے، کنٹری وائڈ پورا پلان ہے ہمارا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس کی ضرورت محسوس کی تو میں اس کے بھی بعض خطوط واضح کروں گا کہ کیسے ہم پاکستان کے پولیٹیکل ماحول کو ری شیپ کرنا چاہتے ہیں، کیسے اس کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پلان ایجنڈا ہے۔ بہرحال اس پہ
شاہ صاحب بات کرتے ہیں تھوڑا شیعت کے داخلی مسائل کے حوالے سے، اور جس میں مثلاً تحریک جعفریہ وغیرہ کہ انہوں نے ایم ایم اے میں شمولیت اختیار کی ہے، تو کیا ایم ڈبلیو ایم کی انتخابی اپروچ کے حوالے سے یہ شیعہ ووٹ کی تقسیم نہیں ہو جائے گی؟
دیکھیں، پہلے آپ کو یہ باور کریں ذرا، ایم ایم اے کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ ایم ایم اے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو اس کا ہے ریلیجیس اور ایک پہلو ہے اس کا پولیٹیکل۔ ریلیجیس پہلو آپ یہ کہہ لیں کہ ایم ایم اے میں تمام مکاتب فکر اکٹھے بیٹھے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹریمزم کی فضا ہے اس کو تھوڑا بہت کاؤنٹر کرنے میں مدد مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پازیٹو بات ہے۔ لیکن اگر آپ بات کریں کہ ایم ایم اے پولیٹیکلی ایک کامیاب اتحاد تھا، تو یہ بات ایسی ہے کہ جسے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں مشرف کو پرولانگ کرنے میں ایم ایم اے کا رول ہے، طالبانائزیشن کو کبھی کرنے میں ایم ایم اے کا رول ہے۔ کیا اسے ملٹری ملا الائنس نہیں کہا جاتا تھا؟ کہا جاتا تھا۔ اب بات آپ نے کی کہ ہماری ایک اہم شیعہ شخصیت جو ہیں وہ وہاں ایم ایم اے کے اندر بیٹھی ہیں، تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں جسٹ اتنا انڈیکیٹ کروں گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ جہاں پر بھی بیٹھا ہو وہ عزت کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ طاقت اور قدرت کے ساتھ بیٹھا ہو، اور طاقت اور قدرت ان تمام ڈیسیژنز میں چھلکنی چاہیے جو جس فورم کے اندر وہ بیٹھا ہے، اس کے اندر وہ طاقت اور قدرت چھلکنی چاہیے۔ اگر آپ پچھلا انالیسز کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ طاقت اور قدرت کہاں ایگزسٹ کرتی تھی، کتنا لیوریج دیا گیا شیعوں کو پاکستان کی پولیٹکس میں، اس 25% کو کیا حصہ دیا گیا پاکستان کی پولیٹکس میں، تو اس کا جواب آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ لہذا ہم یعنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی داخلی جنگ میں نہیں پڑ رہے، بلکہ ہم تشیع کے وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں پولیٹیکل رول پلے کر کے کسی داخلی افتراق میں اضافہ نہیں کریں گے، تشیع کی وحدت اور اس کے وقار میں اضافہ کریں گے.
شراج صاحب دوبارہ سوال وہی دہراؤں گا کہ دو مختلف گروہوں کی الیکشن اپروچ کی وجہ سے کیا شیعہ ووٹ تقسیم نہیں ہو جائے گا؟
ووٹ کہاں ہے جو تقسیم ہوگا؟ ووٹ کہاں تھا جو تقسیم ہوا تھا؟ کہاں اس ووٹ کے نتیجے میں آپ کو کوئی پرسنٹیج ملی تھی؟ تو وہ نہیں ہے نا, وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. جو میسز کی موبلائزیشن ہے وہ انشاءاللہ مجلس عبادت کے اینڈ پر ہے, اور ہم اس کو کسی ایسے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے جہاں اس کا کوئی ویٹیج نہ ملے, جہاں اس کی کوئی قدر نہ ہو, اور جہاں مختلف پارٹیاں یہ سمجھے کہ یہ ہماری جیب کا ووٹ ہے. ہم اس طرف نہیں جانے دیں گے. باقی یہ بات رہے گی کہ بھائی بالآخر ایک شخصیت تو ہیں, وہ ہمارے لیے محترم ہیں, ہم کبھی بھی ان کو ڈسگریس نہیں ہونے دیں گے. حتیٰ مجلس کے اندر بھی ہم ان کو ڈسگریس نہیں ہونے دیں گے. وہ بطور ایک شیعہ ہمارے لیے یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم ان کو بھی وہاں قدرت مند کریں. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بالآخر اگر آپ دیوبندی حضرات کی بات کریں تو سمیع الحق بھی ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, فضل الرحمان بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر طاقت دو جگہوں پہ تقسیم ہو رہی ہے تو وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر پاکستان میں مروجہ پالیٹکس کی بات کریں تو شاید یہ اتنا برا بھی نہ ہو.
شاہد صاحب بہت خوب آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا, مزید یہ کہ آپ نے پاکستان کے پولیٹیکل نظام کی ریشیپ کی بات کی منظرنامے کی, تو اس حوالے سے کچھ مزید بیان فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو واضح ہو سکے.
دیکھیے ابھی ہم نے وزٹس کا سلسلہ شروع کیا ہے. اگر آپ نے میڈیا میں دیکھا ہو, ابھی چونکہ مجھے مسئولیت ملے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا, لیکن ہم نے ایک پولیٹیکل کونسل ترتیب دی ہے سینٹرل لیول پہ. تمام اضلاع کے لیول پر ہم نے پولیٹیکل کونسل ترتیب دی ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہوگا کہ اس ضلع کی کمپلیٹ رپورٹ مرتب کر کے اس ضلع کے حوالے سے ڈیسیژن میکنگ کرنا اور پھر ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلانا. اسی طریقے سے ہم نے پروونشل جو ہے وہ کونسلز ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر ایک باقاعدہ ہیرارکی ڈیولپ ہو جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ایک سوال عموماً ہوتا ہے کہ کیسے ووٹ اپنی صلاحیتوں کو ووٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے, یہ ایک سوال ہوتا ہے. بھائی صلاحیتیں تو ہیں, لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ووٹ کیسے آپ کے کہنے پہ دیں گے برادریوں سے ہٹ کے, علاقائی افیلیشن سے ہٹ کے, یہ سوالات ہیں. میں اس کا بھی انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ عرض کروں, ہمارے چند فیکشنز ہیں مجلس عبادت کے ڈپارٹمنٹس. نمبر ایک ہمارا ذاکرین کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور آپ جانتے ہیں ذاکرین کے اندر گروہ بندی ہے لیکن مجلس کے عنوان سے وہ دونوں متحد ہیں. بس ذاکرین کے گروہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ گلی گلی کوچا کوچا ہمارے ساتھ جائیں گے. ہمارا مبلغین کا اور علماء کا ونگ ہے جو پورے پاکستان میں سب سے بڑا ونگ ہے. ہمارا ایم او جمعہ جماعت کے نام سے ونگ ہے جو پورے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ افیکٹ کرتا ہے. ہمارا یوتھ ونگ ہے جوانان کے نام سے. ہمارا خیر العمل فاؤنڈیشن کا ونگ ہے جو ویلفیئر کے پروجیکٹس کو چلاتا ہے. یہ ساری چیزیں جب ویل کوآرڈینیٹڈ, اسی طرح ہمارا جو سجادہ نشینوں کا اور آپ کہہ لیں کہ صوفیاء کرام یا وہ ایک سلسلہ ہے, وہ بھی یقیناً اپنی جگہ پر بہت مؤثر ہے اور لوگ ان کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں. ان ساری صلاحیتوں کو ہم کیس ٹو کیس اسٹڈی کر کے ہر علاقے کے اندر ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیژن کریں گے, اور ان تمام صلاحیتوں کے ذریعے سے اس علاقے میں ہم ووٹ کو ری شیپ کریں گے. یہ وہ تبدیلی ہوگی جو ہوگی گراؤنڈ کی لیول کے اوپر ورک کر رہی, لیکن رزلٹ اس کا آپ کو بہت اوپر کے لیول پر ملے گا, پارلیمنٹ کے لیول پر ملے گا.
شرائع صاحب محرم سے عین کچھ دن پہلے جناب علامہ آفتاب حیدر جعفری صاحب کی شہادت, اور ساتھ ہی ساتھ انہیں کے جنازے پر مزید رینجرز کی فائرنگ جس سے تین مومنین مزید شہید ہوئے, اس سب صورتحال کو اور پھر مزید کراچی کی بری صورتحال کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟
سوال یہ ہے, ایک کیفیت پاکستان کے اندر کریٹ ہوئی. کیفیت یہ کریٹ ہوئی, آپ نے یوم عشق رسول آپ کی اپیل پر منایا گیا. جب یوم عشق رسول ہوا ملک میں عام تعطیل ہوئی, تمام مکاتب فکر میدان میں نکلیں جناب پیغمبر کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. میں لاہور میں موجود تھا اور پورے پاکستان میں ایسا ہی ہوا. لاہور میں ملینز کا اجتماع ہوگا, ہیلی کے علاوہ کور نہیں ہو سکتا تھا. دو گروہوں نے وہاں پر اپنے مختلف مظاہروں کا اعلان کیا تھا مال روڈ کے اوپر, ایک ڈی پی سی دفاع پاکستان کونسل اور ایک جو ہے ایک کالعدم مذہبی جماعت نے. اسی دن مجلس وحدت اور صاحبزادہ فضل کریم, ان لوگوں نے سنی اتحاد کونسل نے بھی ناصر باغ سے اسمبلی حال تک مظاہرے کا اعلان کیا ہوا تھا. میں نے خود وہ سارا ایریا دیکھا, لاکھوں کا اجتماع دیکھا. اہل سنت اور اہل تشیع اس طریقے سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور ایک سیلاب کی صورت میں وہاں پر آئے کہ ان مخصوص فرقہ وارانہ اور تکفیری گروہوں کو وہاں پر سروائیول کا موقع نہیں ملا. صرف ایک جگہ پر جہاں پر ان کالعدم جماعتوں کے لوگوں نے کھڑے ہو کر نعرے بازی کرنے کی کوشش کی ہے اور شیعوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے, ان کو شیعوں نے نہیں روکا, ان کو اہل سنت نے روکا ہے اور ان کو مار کر وہاں سے بھگایا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ دونوں جگہوں پر دونوں جماعتیں اپنا مظاہرہ نہیں کر سکیں. وہاں کیوں؟ وہاں ایک ہی سلوگن تھا, لبیک یا رسول اللہ. وہاں ایک ہی سلوگن تھا, لبیک یا محمد. وہاں صرف ایک نعرے کا جواب دیا جا رہا تھا, نعرہ رسالت. اور انفارچونیٹلی یہ تکفیری گروہ نہ یہ نعرہ رسالت کا جواب دے سکتے تھے, نہ یہ لبیک یا رسول اللہ کے قائل تھے, نہ یہ لبیک یا محمد کے قائل تھے. لہذا یہ تنہا ہو کے رہ گئے. اور اس وقت نظر آیا کہ پاکستان میں اصل جو مسلمان ہیں ان کے اندر کتنی بڑی وحدت ہے, اور اگر وہ مل جائیں تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جنہوں نے جسٹ ہائی جیک کیا ہوا ہے سوسائٹی کو. تو یہ ایک کیفیت کریٹ ہوئی جو مجلس وحدت نے ایک بنیاد رکھی کراچی کے اندر توہین رسالت پہ پہلا رد عمل دے کر اور شہید کا خون دے کر, امیجیٹ بڑا رد عمل دے کر اور ایک ڈائریکشن والا رد عمل دے کر امریکہ کے مد مقابل قیام کر کے, جس کے نتیجے میں عوامی پذیرائی پورے پاکستان کے اندر مجلس وحدت کے حوالے سے اور مکتب محمد و آل محمد کے حوالے سے ڈیولپ ہوئی اور شیعہ سنی قربت پیدا ہوئی. اب یہ بڑا چیلنج تھا کن کے لیے؟ جن کے مقابلے میں آپ نے یہ سارا کچھ کیا. آپ نے ٹیری جونز کا مقابلہ نہیں کیا, آپ نے وہ فلم میکر اور پروڈیوسر کی بات نہیں کی, آپ نے ان سب کے سرپرست عالمی استعمار امریکہ کو نشانہ بنایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی چینج کے مقابلے میں امریکہ خاموش رہا ہوگا؟ اس کے حواری خاموش رہے ہوں گے؟ لاجیکل ہے کہ نہیں خاموش رہے ہوں گے. تو یہ کیا کیا گیا ہے؟ دو کام کیے. ایک, امریکی گروہوں نے اس تحریک کو سبوتاج کرنے کے لیے وہ واقعات کیے جو تین شہروں میں ہوئے, اور انفارچونیٹلی ہمارے پورے میڈیا نے انہی واقعات کو کوریج دی اور ان لاکھوں کے اجتماعات کو کوریج نہیں دی جو پرامن تھے اور جس میں شیعہ سنی وحدت کے عظیم الشان مظاہرے تھے. یہ ایک. اور یہ کیفیت صرف پاکستان میں ویسے نہیں ہوئی, پوری دنیا کے اندر ہوئی تھی. عراق کے اندر بھی یہ ہوا, دیگر جگہوں پہ بھی یہ ہوا کہ شیعہ سنی وحدت کے جو ہیں عظیم الشان مظاہرے نظر آئے. اب اس کو چینج کرنا مقصود تھا. شیعہ سنی نفرت پھیلانے کے لیے جنہوں نے صدیوں کام کیا ہے, آج شیعہ اور سنی اکٹھے ہو جائیں, یہ ان کے لیے کہاں قابل قبول ہے؟ بس انہوں نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان میں ملالہ والا واقعہ ہوا, اور اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہی انہی طاقتوں نے سب سے پہلے اس سین کو چینج کیا کہ جو پاکستان میں نفرت جو ہے استعمار کے ساتھ ہو رہی تھی اور محبت آپس میں ہو رہی تھی, سین کو چینج کیا. اور اس سین کو چینج کرنے میں بھی انہی پارٹیوں نے اور جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ نے رول پلے کیا, کالعدم گروہوں نے اور تکفیری گروہوں نے رول پلے کیا, ان کے لیے رول پلے کیا. اور جب یہ کیفیت چینج ہوئی تو اس کے بعد آنورڈ اس کو مزید خراب کرنے کے لیے, یعنی پہلے توہین رسالت کا ایشو بالکل ڈائیورٹ ہو گیا, اور پھر اس مذہبی وحدت کی فضا کو جو بہت کلائمیکس پہ پہنچ گئی تھی اس کو خراب کرنے کے لیے اگلا مرحلہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی سازش تھی. اور اس کے لیے چونکہ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے, لہذا کیا ہی یہی جاتا ہے کہ ادھر سے ایک کو شہید کیا گیا شیعت کے نام پہ, ادھر سے ایک کو شہید کیا مثلا سنی کے نام پہ, اور پھر ایک پلان کیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے اور فرقہ واریت ہو رہی ہے. دونوں طرف اعلانیہ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی, دونوں طرف لگ یہ رہا ہوتا ہے. ادھر تو خیر ایسا سلسلہ نہیں ہو رہا, ہمارے تو شیعہ ہی جا رہے ہیں, لیکن اگر فرض کریں ادھر سے کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جس کو انہوں نے صرف اسی پرپز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ تاکہ پاکستان میں اس کیفیت کو شیعہ سنی نفرت کا اور جنگ کا نام دیا جا سکے, جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جہاں ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے وہاں لوگ کھلے عام آتے ہیں, وہاں لوگ آمنے سامنے آ کے جنگ لڑتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتی کہ کوئی اپنی آئیڈینٹی چھپا کے شیعہ کو مارے یا سنی کو مارے, یہ نہیں ہوتا. بس یہ وہی بیرونی ہاتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجلس وحدت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان اس کیفیت کو بھی صحیح درک کرتے ہوئے اس کی ڈائریکشن بھی امریکہ کے خلاف دی. اور انہوں نے اپنے پچھلے ایک بلاسٹ کے حوالے سے بھی امریکی سفیر کو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی, اور اس کو بالآخرہ بھی انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اور وہ ملک سے جا چکا ہے. اور ابھی مجلس وحدت نے شہید کے حوالے سے, شہید آفتاب حیدر جعفری کے حوالے سے, چونکہ ان کا اصل کام ہی اتحاد بین المسلمین تھا, ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, تو ان کو ہٹ کر کے بھی دراصل یہی کام اسی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. تو مجلس وحدت نے اس ایف آئی آر کے لیے بھی پوری ایفرٹ یہ ہے کہ یہ امریکنز کے خلاف جو ہے ہو, تاکہ جس چیز کو وہ چینج کرنا چاہتا ہے ہم اپنے لہو سے اس کو چینج نہیں ہونے دیں گے. نفرت جو ہے وہ امریکہ کی جانب ہی رہے گی, اور وحدت جو ہے وہ بین المسلمین انشاءاللہ ڈیولپ ہوگی.
جیسا کہ شرائط صاحب, آپ نے مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے بہت اہم اقدامات کی طرف اشارے کیے, تو کیا ان اقدامات کو ری آرگنائز کیا گیا تو کس سطح پر؟
دیکھیں, ایک ہے ریکگنیشن جو شیعہ عوام کی صورت میں ہو, وہ تو الحمدللہ اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے, مجلس کے پلیٹ فارم سے اتنے بڑے بڑے ایونٹس کا ہونا یہ مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ ریکگنائز کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ریکگنائز کیا یا نہیں. میں بلا مبالغہ آپ کو کہتا ہوں, سوائے مسلم لیگ نون کی سینٹرل لیڈرشپ کے, اس کی بھی ریجنل کی بات نہیں کر رہا, سینٹرل لیڈرشپ کے, تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ, یعنی ان کے ٹاپ لیڈرشپ, جب میں کہہ رہا ہوں تو میرا مراد ہوگی مثلا جب میں تحریک انصاف کی بات کروں گا تو فرض کریں عمران خان مراد ہوگی, اس سطح کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, تقریباً تمام مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ نے آپ کو نفقت یہ کہ انڈورس کیا ہے, آپ کے ساتھ ڈائلاگ کیے ہیں, آپ کے ساتھ شیئرنگ کی ہے, آپ کے ساتھ پولیٹیکل ماحول میں باتیں کی ہیں, آپ کو سمجھا ہے. اور ان تمام معاملات میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کہیں بھی مجلس نے ان سے رابطہ نہیں کیا, بلکہ 99.9% جگہوں پر ان تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی لیڈرشپ نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے موقف باور کرانا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ تو بہت بڑی سزا کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ ہوئی ہے.
شاہ صاحب, ہمارا آخری اور شاید کافی اہم سوال کہ ابھی کچھ دنوں پہلے روسی صدر کی پاکستان آمد کا منسوخ ہو جانا, اور ساتھ ہی ساتھ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایرانی اور روسی اعلیٰ وفود کی پاکستان جو آمد متوقع تھی اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے, تو ان سب کے پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں؟
دیکھیے, انفارچونیٹلی شاید آپ کے علم میں ہوگا, یاد ہوگا آپ کو کہ پہلے بھی آپ کے بعض پروگراموں میں ہم اس بات کو انڈیکیٹ کر چکے ہیں. میں مزاحن کہتا ہوں کہ پاکستان میں نا کوئی فارن پالیسی نہیں ہے, فورن پالیسی ہے. جو اصل لانگ لاسٹنگ پالیسی ہے وہ صرف مفادات کی پالیسی ہے, انفارچونیٹلی. چونکہ پاکستان میں اسٹیٹ کے جتنے ستون ہیں نا وہ ویک ہیں اس وقت, ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن کی وجہ سے, اور سب ہی متنازع ہیں, سب ہی انڈر کوسچن ہیں. بس جو بظاہر فارن پالیسی کو وہ ری شیپ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. میں جسٹ یہی کہوں گا کہ پاکستان نے امریکہ کے اثر و نفوذ سے نکلنے کا کوئی سنجیدہ ڈیسیژن نہیں کیا ہے, نہ پاکستان کی گورنمنٹ نے, نہ پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے اداروں نے. اور الٹیمیٹلی جہاں ڈیسیژن میکنگ کی بات آتی ہے وہاں چیزیں کلک کر کے کسی اور سمت میں بیٹھ جاتی ہیں, یہ اسی کا ایک انڈیکیٹر ہے. ورنہ رشیا پورے طور پہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے لنکس ڈیولپ کرے, اور پاکستان کے بارے میں تو آپ کو ایران کے بارے میں تو دوسری رائے اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ بالآخر امریکہ اگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ نگاہیں رکھے ہوئے ہے, اور پاکستان کو بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریکوں کی حمایت کر رہا ہے, اور پاکستان کو ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ایک ہی کنٹری ہے دنیا کے اندر جو پاکستان کا نیبر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہے, وہ تو آپ کی نیچرل سپورٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو ظاہر ہے اس کو بھی ہم سے دور رکھنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان ڈپلومیٹکلی وہ نہیں کر پا رہا جس کے نتیجے میں ایسا فیوریبل ماحول کریٹ ہو کہ یہ یہاں پر ایزی ماحول کے اندر ہمارے ساتھ بات چیت کر سکیں اور مختلف کانٹریکٹس کو آگے بڑھا سکیں.
ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.